الحمد لله جل وعلا صلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه حسن اتفاق سے ہمارے شیخ و مرشد جو اہل حق کے آخری دور کے علم اور تحقیق کے تاجدار تھے اور اسی قافلے کے سپہ سالار تھے اور ظاہراً باطناً نمونہ اسلاف تھے اور تمام علوم و اعمال میں مرجع و مجمع تھے حضرت اقدس شیخ المشائخ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ تعالی وأعلى الله مقامه في الدرجات العالية ومقامات العليين ان کے صاحبزاد مولانا منہاج الحق حسب معمول و حسب سابق ملنے آئے ہیں بہت سعادت فرمائی تو میری خواہش تھی کہ آج بیان وہ فرمائے لیکن ہمارے بزرگوں پر بہت ہی تواضع اور عاجزی و خاکساری کا غلبہ ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا نہیں میں آپ کے اقتداء میں جمعہ پڑھنے اور بیان سننے آیا ہوں جیسے وہ کہے ایسے ہی ہم راضی ہیں بزرگان دین اور ان کی یادوں کو برقرار رکھنا اہل حق کا شیوا ہے اور اہل حق ہر میدان میں اہل حق ہوتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ام المومنین کی طرف سے ایک کنیز خدمت کرتی تھی اچانک آپ نے ان سے حسب نسب پوچھا پتہ چلا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھی آپ نے بی بی کو کہا اعتقیہا فإنہا من ولد اسماعیل متفق علیہ آپ نے بی بی صاحبہ کو آزاد کرو ہم حضرت اسماعیل کی آل و اولاد کو کہاں غلامی میں دیکھ سکتے ہیں اور طائف کا دن جو بہت ہی تکلیف اور غم کا دن تھا اور جس شخص سے آپ نے گزارش کی کہ میں مہمان ہوں اور یہاں دینی تبلیغ کرنے آیا ہوں اس نے بہت ہی ناروا سلوک اور گندے اخلاق کا مظاہرہ کیا اتفاق سے اس باغ میں جو باغبان تھا مالی تھا اس سے آپ کی بات چیت ہوئی اور اس نے بڑے ادب و احترام کا سلوک کیا آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہیں اس نے کہا میں نینوا کا ہوں آپ بہت خوش ہوئے تر و تازہ ہوئے تو اس نے پوچھا کہ آپ نینوا میں کس کو جانتے ہیں آپ نے کہا یونس علیہ السلام نینوا مبعوث ہوئے تھے وہ اور ہم باپ شریک بھائی ہیں وہ بھی اپنے زمانے کے برحق پیغمبر تھے. تو دیکھو ذرا سی نسبتیں سن کر کے آپ کیسے خوش بہار اور خوشگوار ہوتے ہیں. اپنوں کی طرف احتیاج اور جھکاؤ اور ان کی طرف الفت اور محبت کا سلوک, یہ ارث ہے, تراث علم اور منصب ہے اہلیان حق کا 1400 سال سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہوئے اور وہ دو آدمی جو دور سے آ رہے تھے, بخاری میں ان کا تذکرہ ہے, اور مدینہ منورہ سے ایک قافلہ جا رہا تھا, ان سے بات چیت ہوئی, انہوں نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہوئی, 3 دن ہو گئے اور ابو بکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے, والناس صالحون, لوگ خیر خیریت سے خوش ہیں. وہ بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا جب حضرت فوت ہو گئے تو ہم واپس چلتے ہیں, پھر کبھی آئیں گے. اور ابو بکر صدیق خلیفہ عدل کو ہمارا سلام کہنا. یہ شخص جب واپس مدینہ منورہ پہنچا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا قصہ سنایا, تو ابو بکر صدیق نے بڑے درد و غم سے کہا کہ لے ہی آتے, ہم سے مل لیتے, ہم مل لیتے بہت خوش ہو جاتے. تو تاریخ ہماری ساری حیات ہے اور نشاط ہے کہ بزرگوں کی نسبتوں سے بڑا کام ہوا ہے. اور وہ واقعہ بھی مشہور ہے نا کہ ایک شخص کے اچھائیاں بھی تھی اور برائیاں بھی, بہت تفصیلی واقعہ ہے, لیکن اس کو عمر آخر میں یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ یار برائیوں سے توبہ کرنا چاہیے اور اچھائیوں پر رہنا مرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل احسان کی دلیل ہوتی ہے کہ آدمی کو اچھائی کی طرف شوق رغبت پیدا ہو جائے. اس کو کہا گیا کہ فلاں جنگل میں یا فلاں پہاڑ میں کوئی خدا رسید بزرگ ہے اور ان سے دعا لینا چاہیے. چنانچہ یہ وہاں روانہ ہوئے. اس زمانے میں بڑے مشکل سفر ہوتے تھے اور پہنچتے پہنچتے راستے میں کہیں موت واقع ہوئی. حدیث میں ہے کہ جہنم کے فرشتے بھی آئے, کیونکہ وہ تو سینکڑوں قتل کا مرتکب تھا, اور جنت کے ملائک بھی آئے, کیونکہ یہ اچھائیوں کا طلبگار تھا اور چاہتا تھا کہ اچھا بنوں. تو ان کے درمیان دوسرے ملائک آئے اور انہوں نے تصفیہ کیا کہ زمین ناپو کہ یہ گناہوں کی طرف زیادہ ہے یا اس نیک و صالح کی طرف زیادہ ہے. چنانچہ جب ناپا گئی, زمین ناپی گئی, تو کچھ پنجوں کے ساتھ پیروں کی جو انگلیاں ہیں آخر وقت میں تڑپتے ہوئے, یہ اس نیک آدمی کی طرف ہو گیا تھا. اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ان ملائک نے فیصلہ کیا کہ نہیں, بس اس کا انجام بخیر و عافیت ہے اور اس کو جنت لے چلے. تو ساری زندگی اسی میں کب رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ناسوتی عالم کے بعد اور اس پریشان کن زندگی کے بعد اور اس پر آشوب حالات کے بعد سکون کی زندگی, عزت کی زندگی, خدا کی رضا و خوشنودی کی زندگی, جنت کی زندگی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. اس کے لیے سینکڑوں سال نمازیں بھی پڑھو, اللہ توفیق دے تو روزے رکھو, مال ہے تو خوب زکاة و انفاق فی سبیل اللہ کرو. زندگی میں ایک بار تو حج فرض ہے اور باقی ہر دفعہ اور زیادہ جانا آنا سلف صالحین کی سنت اور اللہ کی مرضیات اور درجات کے ازدیاد کا باعث ہے. اور نیکی اور حسنات کے تو مومن سیر نہیں ہوتا ہے, وہ ہم وقت طلبگار رہتا ہے. غزوہ خندق میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے کہنے سے یہ فیصلہ کیا کہ مشرکین جو احزاب کو ساتھ کر کے ایک خطرناک حملہ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں پر کرنے والے ہیں, ان کے راستے میں ایک خندق کھود دی جائے جس کو وہ پار نہ کر سکے, اور یہ تدبیر اور مشورہ اس وقت کے مطابق بہت ہی مفید ثابت ہوا. اور آپ نے خندق کی جگہ تقسیم کی صحابہ میں, اور ایک ٹھیک ٹھاک ٹکڑا زمین کا اپنے لیے بھی رکھ لیا کہ یہ میں کھو دوں گا. اور جو صحابہ کو دال اور گنتری لے کر کے آئے اور زمین کھودنے لگے, دیکھا تو فخر المرسلین سید الکائنات صاحب الدرجات العالیات صاحب الاعراج والمعراج جناب محمد مصطفی احمد مجتبی و امین اللہ علی وحی السماء قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبہ شافع الشفعاء یوم الجزا. اس نے بھی اپنے لیے ایک جگہ یہاں سے لے کے وہاں تک, یہ میں کھو دوں گا. صحابہ دس بستہ کڑے ہو گئے اور کہا ہم کس دن کے لیے ہیں کہ آپ بھی اتنی محنت اور مشقت میں پڑے رہے. آپ نے بڑا عجیب جواب دیا ہے جو آب زر سے لکھنے کا, اور کیا زر اس پر قربان کرنا ضروری ہے. آپ نے فرمایا اگر اس خندق کھودنے کے لیے طاقت چاہیے توانائی فانا اقواکم, میں تم سے طاقتور ہوں, اور اگر اس خندق کھودنے سے اجر ملتا ہے ثواب ملتا ہے فانا احوج الیہ منکم, میں اس کا تم سے بھی زیادہ محتاج ہوں. اجر و ثواب کو تو نبی جانتے ہیں, رسول جانتے ہیں کہ اجر و ثواب کیا چیز ہے اور اس سے کتنی خوشی اور کتنے مقامات بلند ہوتے ہیں. اور آپ پھر اپنے کام میں لگ گئے. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ. آپ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے ماتحتوں کو, غلاموں کو, نوکروں کے ساتھ تخفیف کرو, معاملات میں گرانی مت سے پیش آؤ. اگر کوئی ایسا کام ان کے حوالے کیا جو واقعی کلفت اور مشقت کا ہے تو فَأَعِينُوهُمْ, بخاری, آپ بھی مدد میں آگے بڑھے کہ میں بھی یہ بلاک اٹھاتا ہوں, میں بھی ساتھ ساتھ چلتا ہوں. اسلام کے لیے محنت مشقت برداشت کرنا اور نسبتوں کو اجاگر رکھنا اور زندہ و سلامت رکھنا اسلام ہی کی حیات ہے, اور مومن کی دنیا و آخرت میں معراج ہے. تھوڑی بہت کلفت اور مشقت تو سہنا چاہیے, ہر چیز میں آدمی آسانیاں ڈھونڈتا رہے تو زیادہ اچھے اور اونچے درجات نہیں مل سکیں گے. حدیث شریف میں ہے کہ کبھی ایک شخص کو اللہ ایک اونچا مقام اور درجہ دینے والا ہوتا ہے, لیکن اس کا کردار و گفتار اتنا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مرض, کوئی آزمائش مسلط کر دیتا ہے, اور وہ اس میں بھی آہ آہ خدایا معاف فرما, رب العالمین میری مدد فرما. میرے والد صاحب بہت بیمار تھے اور بالکل ہی پڑے ہوئے نہیں تھے لیکن پڑے ہوئے سے زیادہ استقامت والے تھے. تو وہ اپنے کمرے میں رات کو فریاد کرتے تھے. یہ دو کمروں کا گھر تھا. تو وہ جب اپنی خاص زبان میں پشتو میں کہتے تھے کہ خدا زڈیرا جزم زما امدادو کی, میں بہت عاجز ہوں میری مدد فرما, تو میں اپنے کمرے کے بستر سے اٹھ کے ادھر بھاگ کے آتا تھا, پوچھتا تھا کہ بابا سری بابا کیا حال ہے, جا یار اپنے کمرے میں, میں مجھے اپنے خدا سے بات کرنے دو. زاخ بلے کمرے تھا پڑا وہ دشا, مجھے کہاں نیند آتی تھی. والد سے جو بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے وہ عجیب غریب رشتہ ہے نا. دیکھو والدہ کے لیے کہ اس کے پیروں تلے جنت ہے, الجنت تحت اقدام الامہات, لیکن جب باپ کا نمبر آیا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا, رضا الرب فی رضا الوالد وسخطہ فی سختہ. خدا کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی رکھو, اور اگر خدا کو باپ کو ناراض کیا تو یہ اللہ کو ناراضگی کے برابر ہے. آج کل یہ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے واہ ماں تیری دعا واہ, یہ عیسائی پروپیگنڈا ہے, چونکہ عیسیٰ مسیح بغیر مس بشر کے بطن مریم سے بنفخ جبریل فی جیب درع حاس ہے متولد ہوئے. ماں 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 ماں, وہ باپ کہاں گیا ہوئے, تو خاکی کے انڈے سے نکلا ہے گیا. باپ بیٹھا رہتا ہے غریب ریٹائر ٹیڑے پاجامے کے ساتھ کھانستا ہوا, اور وہ شیرنی جو ہے نا وہ شیر ببر وہ سب کچھ کرتی ہے. ماں 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 ماں, یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے, اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے, یاد رکھنا. فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عظمت میں باپ مقدم ہے. شادی کروں یا نہیں یہ باپ سے طے ہونا چاہیے. تنخواہ لے لی نوکری چھوڑو یا رکھو یہ باپ سے مشورہ ہو. پھل لے آئے پھول لے آئے شیرینی لے آئے یہ امی جی آپ کے لیے, رکھوں یا چھوڑ دوں, بڑے اونچے جس کو امور اول العظم کہتے ہیں اس میں باپ مقدم ہے. ماں اس میں کسی درجے میں بھی کوئی شریک ہی نہیں. آدھی آدھی باتوں کو ٹرکوں پہ لکھتے ہیں رکشوں پہ, واہ ماں تیری دعا واہ ماں, اور تیرے باپ کدھر ہے, تو اکیلے اس کی بادری سے آئے خیر تو ہے. غلط بات, فضول بات, بےہودہ بات. فخر ہمیشہ باپ پر ہوتا ہے ماں پر نہیں ہوتا. اس لیے پیغمبر کہتے ہیں انن نبی لا کذب ان ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں سچا اس میں کوئی جھوٹ نہیں, اور میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں. انسان میں بزدلی آتی ہے یا حسب سے وہ تو نبوت ہے, یا نسب سے وہ مطلبی ہے. عبداللہ کے والد عبد المطلب. اور انسانوں کے اندر نسب جو ہے وہ باپ سے ہوتا ہے ماں سے نہیں ہوتا. جانوروں کا نسب ماں سے ہوتا ہے کیونکہ ان کا باپ تو نامعلوم ہے کہ کون سے بیل تھا, کون سا اونٹ نا, کون سا بکرا تھا جس شیخ الاسلام نے یہ لگایا ہے. میں چھوٹا تھا اور گھر میں ہمارے یہاں مال مویشی پلتے تھے, تو ایک بیل کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ یہ اس گائے کا بچہ ہے. میری والدہ صاحبہ انہوں نے وہ پشتوں کا پورا نظام لیکن زبردست پڑھا تھا, وہ ہاں پس زناوروں کے نسب نہیں بدا ہو اے دے وغا ہوا سی کیا اس سریان شمتا لاؤ. ہاں جانوروں میں نسب نہیں ہوتا, نسب انسانوں کا حادثہ ہے. بعد میں خیال آیا کہ واقعی اگر آدمی یہ کہے کہ یہ اس گائے کا بیٹا ہے تو پھر اگلے دن یہ بھی کہے گا کہ یہ گائے اس سے حامل ہوئی بیٹے سے. تو یہ تو مصطلحات شریعہ سے ایک قسم کی سوئی ادب ہے. اور آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا نسب بیان کیا معاذ بن عدنان پر جا کر رکے اور کہا اما وراءها فقد كذب النسابون, اس کے آگے جو نسب ہے وہ طارق جمیل جیسے لوگوں کو اور یہ جھوٹے پیروں کو ان کے ذمہ ہے, یہ دروغ یہ بولے. آپ نے کہا نا, اس سے آگے اما وراءها فقد كذب النسابون, اس کے آگے نسب قطعا غیر محفوظ ہے, اس کی ضرورت کیا ہے. اس لیے امام بخاری بھی نسب نبی صرف معاذ بن عدنان تک لائے, آگے ایک لفظ نہیں لائے. اور وہاں تمام شراح نے, کرمانی نے, بوالمحلب ابن الاسفر نے, ابن المنیر نے, ابن بطال نے, حافظان جلیلان شہاب اور بدر نے, قسطلانی نے, اور حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ نے لکھ دیا ہے کہ اس کے آگے بے احتیاطی ہو رہی ہے. اللہ جزائے خیر دے مولانا شبیر احمد صاحب دار العلوم دیوبند کے محدث مفسر متکلم اور اپنے شیخ شیخ الہند کے فوائد تفسیر کے مکمل و متمم, انہوں نے بھی سورت ابراہیم کے اندر ایک آیت کے حاشیے میں لکھا ہے کہ معاذ بن عدنان سے آگے نسب نامہ نبی کا بیان کرنا دروغ اور جھوٹ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری تبلیغ کس قدر ترقی یافتہ ہے, اور ہمارے مبلغین جن پر ہم, جن کو ہم کبھی کبھی ہیرو کہتے ہیں, پھر جب وہ خلاف چلے پھر کہتے ہیں زیرو ہو گیا. وہ پہلے دن سے زیرو تھا, آپ نے اس کا حساب ہی نہیں کیا تھا. میرا ایک دن مہمان تھا, میں نے یہ جگہ نکال کے دکھائی, میں نے کہا آپ یہ کیا آدم علیہ السلام تک نسب نامہ پہنچاتے, کیوں خدا کے عذاب اور قہر کو مول لیتے. کہتے توبہ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ میں. اگلے دن دیکھا پھر بیان ہو رہا, زبان جھوٹ پر چل پڑی. وہ کہتے نا کہ خطیب تو اس کی عادت ہو گئی تھی, وہ ہر جمعے کو کربلا بیان کرتا تھا, وہی حسین مارا گیا, وہی پانی پینے دیا گیا, ہائے بہت تکلیف ہے. ٹھیک ٹھیک, کوئی شک ہی نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو اس میدان کے امام ہے اور سربکف مجاہد اور صاحب السیف و سنان ہے, انہوں نے منہاج و سنت نبویہ فی رد شیعت والقدریہ میں لکھا والحق ان الحسین قتل مظلوما, حسین کے ساتھ ظلم ہوا ہے, کوئی شک نہیں, ہمارا عقیدہ ہے یزیدی سربراہ اور ان کے لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا ہے. لیکن علماء دین نے اس سمیت یہ احتیاط کیے کہ محرم کے آس پاس اور رافضی اور شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کربلائی باتیں نہ کیا کرے, اس سے اہل سنت کے موقف کی دلازاری ہو جائے گی. تو وہ خطیب تھا, اس کی عادت تھی بس ممبر پر بیٹھا ہو, واہ حسین ہو, واہ حسین. لوگوں نے کہا یار یہ ممبر تو سوائے اس کام کے کہیں اور استعمال ہی نہیں ہو رہا. کسی بڑے عالم سے کہا, اس نے کہا مولانا سے کہے کہ اللہ تعالی کی توحید بیان کرے. تو اس نے کہا بہت اچھا, توحید کے بغیر تو آدمی مومن ہی نہیں ہے. ممبر پر بیٹھ گیا, جمعے کے دن خطبہ پڑھا, سورہ اخلاص پڑھی اور کہا قل ہو اللہ احد. اللہ فرماتے اے میرے پیارے نبی, اس پیارے نبی کا پیارا نواسا ہی تو تھا جو کربلا کے میدان میں مارا گیا, پھر کربلا کی پوری کہانی. تو ہمارے بعض مخلصین اور دوستوں کو بھی مسائل کے اور تاریخ کے بیان کرنے میں سرگردانی ہے, انہیں خیال و احتیاط کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو احتیاط کی زندگی نصیب فرمائے, ان کی اور ہماری کمی کوتاہی معاف فرمائے. تو دنیا کے اندر جب آدمی زندگی گزارے گا تو دو قسم کے راستے آئیں گے, ایک راستہ وہ ہوگا جس میں بظاہر آزادی ہوگی. نفس شریر یہ کہے گا نفس امارہ کہ شاید یہ میری عزت اور سہولت کا راستہ ہے, لیکن اس میں تکلیفیں پیش آئے گی, اس میں آگے چل کر اس کا کوئی انجام اور کوئی عاقبت نہیں ہوگی. کچھ راستوں میں کچھ گرانی ہے, لیکن ان گرانیوں سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے. تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آؤ تیرے تو بھی میرے ساتھ ہی چل. اس لیے لوگ بزرگوں کا دامن پکڑتے ہیں, تقلید کرتے ہیں ائمہ کی کہ یہ امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے, یہ فتویٰ ہے. یہ کوئی امام ابو حنیفہ اور ان کے فقہ پہ احسان نہیں, اپنے ایمان بچانا ہے, اپنی نجات اور اپنے اخروی فلاح اور واقعی کامیابی یقینی بنانا ہے. کیونکہ اتبع السواد الاعظم اہل حق کی جماعت کا ساتھ دینا چاہیے. فَإِنَّهُ مَنْ شَزَّ شُزَّ فِي النَّارِ, جو بڑے امبوہ اور جمہور کے طریقوں کو چھوڑتے ہیں وہ گھر واپس نہیں آئیں گے, لوٹ کے آئیں گے, زخمی ہو کے تکلیفوں میں مبتلا ہو جائے گی. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا بھی ہے اور لکھا بھی ہے کہ آپ ایک عدالت میں پیش ہوئے. نئے نئے زمانہ تھا, انگریز دور تھا, انہوں نے غلام احمد قادیانی اور ان کی ذریت کو کھڑا کیا تھا, اور شاہ صاحب سربکف قسم کے امیر شریعت اور امیر البیان تھے. آپ کے بیان کو اسلام کے معجزات میں سے شمار کیا گیا ہے. کہتے ہندوستان میں چار خطیب لاسانی ہوئے, ایک مولانا ابوالکلام آزاد, خطابت میں ثانی نہیں تھا, دوسرے مولانا احمد سعید دہلوی, تیسرے پاکستان کے بانی اور شیخ الاسلام دارالعلوم دیوبند کے محدث مفسر متکلم مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی, اور چوتھے امیر شریعت امیر البیان مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہم اللہ تعالی. تو عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ غلام احمد قادیانی اور ان کے ماننے والوں کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ آپ نے کہا میرا تعلق علماء دیوبند سے, اور دیوبند کے تمام علماء متفق ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے تمام دعووں میں جھوٹا ہے, اور وہ مجدد ہونے میں یا ملہم ہونے میں یا مہدی اور مسیح موعود ہونے میں کذاب اور دائرہ اسلام سے خارج. پھر جب وکیل قادیانی نے یا جج نے مزید استفسار کیا تو پھر آپ نے دلائل کا آغاز کیا, اور عدالت سے ایسے حال میں روانہ ہوئے کہ کوئی ایک بھی وہاں نہیں تھا جس کے دل میں یہ نہ ہو کہ دنیا میں اتنا بڑا کافر نہیں آیا جتنا غلام احمد قادیانی کذاب اور جھوٹا تھا. شاہ صاحب کا یہ کم. تو کسی نے باہر پوچھا, ایک طالب علم نے یا حضرت کے قدردان نے, کہ حضرت پہلا جواب بڑا مجمل دیا کہ میں دیوبند کے علماء کا متبع ہوں, علماء دیوبند متفق ہے قادیانی مرزائی خواب لاہوری ہو یا کوئی ہو ان کے کفر پر. تو یہ جو بعد میں دلائل دیے یہ پہلے دے, فرمائے نا یہ بھی باور کرانا ضروری ہے کہ میرا حسب نسب کیا ہے, اور اپنے بزرگوں کا اور ان کے عز اور شرف کا ببانگ دہل تعارف کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ نہ مرد نہ زنانہ ہو, کیا کہ یہ شیطانہ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کس مذہب سے. ہم تو سب کے, آپ سب کے کیسے, سب کا تو شیطان ہے. بھئی ہم نیوٹل ہیں. کیسے نیوٹل ہیں؟ پیغمبر نے سورہ کافرون پڑھی اور قرآن کی تلاوت کی تو وہ مشرکین جو آپ کو امین و صادق کہتے تھے وہ خف ہوئے یا نہیں؟ جب قرآن میں نازل ہوا کہ بنی اسرائیل اور یہود پر لعنت کی گئی, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم, دو پیغمبروں کی زبان سے دو مبارک زبانوں میں یہ نااہل و نالائق ثابت ہوئے, ان پر لعنت برسی, تو کیا یہود خوش ہوتے تھے اس سے؟ مخلوق کو خوش کرنے والے ڈن کو پائے ہوئے تالی چٹ, خالق کی خوشی وہ خوشی ہے, رب العالمین کی رضا جوئی اصل عبادت ہے. اگر سارا جہان کسی سے خوش ہوا اور اللہ ناراض ہو تو یہ شخص تو نہیں بچے گا, نہ اس کو اجر ملے گا نہ ثواب ملے گا, نہ اس کا انجام ہوگا نہ جنت ہوگی. اور اگر سارا جہان خفا ہوا اور ایک اللہ راضی ہو, ورضوان من اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کی رضا کی دولت بہت بڑی ہے, اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے. مومن مسلم قصدن کسی کی دل آزاری نہیں کرتا, اور نہ یہ اس کا کوئی مجموعہ حیات ہے, بلکہ مومن مسلم تو انسان تو کیا حیوان کی بھی قدر کرتا ہے. کیا یہ واقعہ اصح میں نہیں ہے کہ ایک خاتون نے بلی کے ساتھ زیادتی کی اور وہ مر مر گئی بھوکی پیاسی, وہ عورت اس بلی کی وجہ سے ہمیشہ کی جہنمی ہوئی؟ کیا یہ واقعہ صحاح میں نہیں ہے کہ ایک منہ مسا وقت کے گناہگار عورت نے ایک کتے کے ساتھ احسان کیا, اس کو دیکھا کہ کنویں کا کنارہ چاٹ رہا ہے پیاسا ہے, اور اس نے بڑی کوشش سے اپنے موزے کو دوپٹے کو استعمال کیا, پانی نکال کے اس کو پلایا. بخاری میں ہے فشکر اللہ لہا فغفر لہا, اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اس کی بخشش فرما دی. کیا مطلب ہے کہ بلی کو پریشان کیا تو جہنم ہو گئی, اور عورت نے مرد کتے کے ساتھ احسان کیا تو جنتی ہو گئی؟ دیکھو روایت جب وارد ہوتی ہے وہ تو روح اور حاصل ہوتا ہے, روایت کے ساتھ درایت کا مستقل علم ہوتا ہے. خطیب بغدادی نے الکفایہ فی الروایہ کے ساتھ الدرایہ کتاب لکھی. مطلب یہ ہے کہ جس عورت نے ناحق بلی کو تنگ کیا اور اس کو موت کے گھاٹ اتارا, اس سے اللہ تعالی خفا ہوئے, اور پھر اللہ کے خفا ہونے کے بعد نیکیوں کی توفیق نہیں رہی, برائیاں ہوتی رہی, نیکی مشکل ہوتی جا رہی ہے, انجام یہ بنا کہ دوزخی و جہنمی ہو گئی. اور جس عورت نے کتے کے ساتھ احسان کیا اور اس کو پانی پلایا, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوئے, اور اس رضا کی وجہ سے اس کو آگے نیکیوں کی توفیق ملتی رہی, یہاں تک کہ ایمان اور سلامتی انتہا پہ پہنچ گیا, اور نتیجتاً اللہ نے اس کو جنتی بنا لیا. وہ ایک پیغمبر نے جو دیکھا کہ ایک چونٹی ان کے جسم کو کاٹ گئی اور جسم سوج گیا اور تکلیف شروع ہوئی, تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ موذی جانور ہے, چنانچہ ان کا جو گھونسلہ تھا اس کو جلا دیا. حق تعالیٰ کی طرف سے بخاری میں ہے وہی آئی کہ قرصت کا نملتن وہ احرقت امتن وفیہا من یسبح اللہ, آپ کو تو ایک چونٹی نے کاٹا تھا, آپ نے ان کے پورے خاندان کے خاندان جلا دیے, اس میں تو میرا نام لینے والا پاکی بیان کرنے والے بھی تھے. شراح نے لکھا ہے کہ وہ پیغمبر 200 سال تک اس پر روتے رہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو مخلوق مخلوق ہے, خواہ وہ چونٹی ہو یا پیغمبر ہو. نبی اور رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی قدر و قیمت سمجھائی ہے. اور وہ جو پیغمبر اپنے لوگوں کو لے کے باہر آئے استسقاء کے لیے, حق تعالیٰ نے کہا آپ سے پہلے ایک چوئنٹی اپنے چوئنٹیوں کے لشکر کو باہر لایا اور یہاں میدان میں روتی پیٹتی رہی, خدایا بارش چاہیے. میں نے اس کی دعا قبول کی, میرا اس سے وعدہ ہو گیا, یو کین گو, اب آپ خوشی سے جائے. اور کیا, اللہ تعالیٰ تو رضا مند ہو جاتے ہیں نا, اس کے تو ساری مخلوقات ہیں. بڑا بیٹا ہے, چھوٹا سا منا ہے, وہ بڑا بیٹا اس چھوٹے منے کے ساتھ زیادتی کرے؟ آپ دیکھو کہ باپ برداشت کرے. اللہ اکبر و کبیرہ. وہ دنیا میں لوگ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں, تو ایک شاگرد تھا میرا, وہ سننے میں آیا کہ وہ بچیوں کو نہیں اٹھاتا ہے, صرف بیٹے کو باہر لاتا ہے. تو ایک دن میں نے کہا بھائی بیٹیوں کو لاؤ, چھوٹی چھوٹی منیاں تھی. وہ غائب ہو گیا, بعد میں ملا اور روتا رہا, اپنی قوم کا نام لیا کہ ہم بچیوں کو نہیں اٹھاتے. میں نے کہا اس نظریے پہ مر گئے تو شفاعت تو نہیں ہوگی. پیغمبر نے کہا میرے آنے کے بعد عورت معزز ہو گئی. آخر وقت میں جو آپ نے دو چار باتیں کہی, نمازوں کی تاکید, عورتوں کے حقوق کا احیاء, غلام اور کنیزوں کے ساتھ حسن سلوک, میں نے کہا دیکھتے نہیں کہ آپ کے بچے تو چھوٹے چھوٹے اٹھا لیے گئے, لیکن بیٹیاں چار, زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ, چاروں کے چار شادی شدہ ہو چکی ہے. اور زینب اور رقیہ ام کلثوم کے تو ہم اٹھا لیے پورے آپ نے. ابھی بھی فاطمہ, کتنی محبت کرتے تھے آپ ان سے. فاطمہ کی آمد پر آپ کھڑے ہوتے تھے اور جب آپ سے پوچھا گیا آپ نے کہا کیف لا اقوم من قامت لہا ملائکۃ اللہ, فرشتے بھی فاطمہ کے آنے پر کھڑے ہوتے. اور جب سنت کا وقت آیا اور بی بی فاطمہ کی طرف سے قربانی ہو رہی تھی, آپ نے کہا یا فاطمہ قومی, فاطمہ آپ بھی آ جائے, یہاں آپ کا بکرا, آپ کی طرف سے مینڈا کٹ رہا ہے, موجود رہو قیامت کے دن, یہ خون کے قطرے, اس کے جسم کے بال. دیکھو جہاں تک احترام محبت ہے وہ اپنی جگہ ہے, جہاں مسائل ہے اس کی زندگی اپنی جگہ ہے, یہ منصب نبوت ہے. یہ نہیں کہا کہ پیاری بیٹی بس آپ بستر پر لیٹی رہے میں ہی کر لوں گا, نہ نہ, یا فاطمہ تو قومی, آؤ کھڑی ہو جاؤ ادھر, معمولی منصب ہے قربانی کا. ایک اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی, قیامت تک قربانیاں ختم ہی نہیں ہو رہی, اس قربانی کا شکریہ ہی پورا نہیں ہو رہا. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے, لو کان یحسن, اگر وہ جانتا ہے تو خود قربان کرے, ورنہ وہاں آ جائے تھوڑی دیر کھڑے رہے. بڑے مسئلے ہوتے ہیں, وہاں بتاتے ہیں ٹائم پر. اور آپ نے وفات سے پہلے اپنی پھوپھی صفیہ کو کہا جو کچھ مانگنا ہے مانگو, قیامت کے دن مجھے آواز نہ دینا. اس میں آپ نے فاطمہ کو بھی کہا کہ جو کچھ مانگنا ہو یہاں مانگو, قیامت کا دن بہت مصروف ہوگا. جب ام المومنین حضرت عائشہ نے پوچھا کہ قیامت کا دن بہت اندوہ اور تکلیف اور زحمت کا ہوگا, آپ ہمیں یاد رکھیں گے, آپ نے کہا تین وقتوں کا وعدہ نہیں کرتا, ایک جب امت پل صراط پر چڑھے گی تو مجھے بہت فکر ہوگی, ایک نور کا ممبر آ گیا ہوگا کہ بیٹھ جاؤ مگر میں بیٹھوں گا نہیں, ایسا نہ ہو کہ ممبر اوڑ کے مجھے جنت لے جائے, میں گناہگاروں کو صراط سے گزاروں گا. ہر نبی کہے گا نفسی نفسی یا اللہ مجھے بچا, لیکن رسول علیہ السلام با امتی وائی پجار, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہم سلم امتی. اور دوسرا وقت جب نام اعمال بکھر جائیں گے اور خود بخود ہی اچھے لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اور بائیں برے لوگوں کے بائیں ہاتھ اور پیچھے کی طرف سے, اور تیسرا جب میزان کا ترازو لگے گا, تو فرمایا مجھے امت کی فکر ہوگی. ان تین وقتوں کا وعدہ نہیں کرتا, باقی ہمیشہ یاد رکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے اور یہ سنت کی توفیق دی ہے, اپنے بزرگوں سے تعلق اور محبت دی ہے, ان کے اتباع کا صدق, ان کے آل و اولاد سے محبت, ان کی نسبتوں کا احیاء اور نشاط, یہی ہمارے روحانی سفر کا منزل ہے اور یہی ہماری کامیابی اور کامرانی ہے. اللہ تعالیٰ انجام اور عاقبت بخیر و عافیت فرمائے. اس موضوع سے متعلق یہ آئندہ بھی بیان ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ, اور وہ جو 6, 7, 8 شعبان المعظم, 30, 31 مارچ, 1 اپریل, پیر منگل بدھ, 3 دن جامعہ کے فضلاء علماء کو 33 سالہ دور میں جو پڑھائے بخاری ترمذی اور احادیث, ان کو یہاں طلب کیا گیا ہے, اس میں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور توجہات کے بھی. وآخر دعوانا.
الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله, أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله.
الحمد لله جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء وهو الله إله في الأرض وإله في السماء ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء ووليه المرتضى شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمتهم وفي رواه ولعامتهم. أخرجه الشيخان بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على سيد الرسل والنبيين سيد الأولياء والمتقين سيد الخلائق أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحصاء وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا. صفحہ سیدھی فرمائے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے. ضروری ہے کہ مرد کے پانچ ٹخنوں سے اوپر ہو. سر ڈھکنا سنت طریقہ ہے. سر ڈھک کے نماز پڑھنا ننگے سر پڑھنے سے بہتر ہے. احتیاط فرمائے.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
صفحہ سیدھی فرما لیجیے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والأرض الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسر قليل يسرى فذكر إلا فعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يسلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نستغفرك ونسألك السلام عليكم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى صلى الله تعالى.
اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام فرمائیں. ہر شیخ میں کئی عرصے سے بیمار ہوں, میری آپریشن بھی ہوئی. دعاؤں کی درخواست ہے اللہ آپ کی زندگی میں برکت. آمین. ہر بیماری سے شفا, اللہ آپ کو بھی قابل صحت شفا دے. اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹنی, نماز نہیں ٹوٹتی کسی طرح بھی. کیا غسل کرنے سے وضو بھی ہو جاتا ہے؟ جی ہاں, غسل سے پہلے استنجا وضو کر لیا جائے پھر غسل کرے, سنت ہے. غسل کے بعد وضو کرنا فتاوی شام میں لکھا ہے, بدعات میں سے. کیا کوئی عام شخص بھی نماز بخاری شریف پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں, جیسے قرآن شریف پڑھ سکتا ہے بخاری بھی پڑھ سکتا ہے. غسل جنابت کے دوران یا بعد میں قطرہ آ گیا تو وضو ختم ہو گیا, یقیناً وضو دوبارہ کرنا ہوگا. غسل فرض نہ ہونے کی صورت میں جسم پر صرف پانی بہانا کافی ہے؟ کافی ہے. جسم سے خون نکلے یا کہ یا الٹی ہو جائے کسی دوسری صورت میں صرف وضو کرنا ہوگا یا استنجا بھی؟ نہیں, استنجا کی ضرورت نہیں, وضو کافی ہے. اگر ہوا خارج ہو جائے تو استنجا کرنا ہوگا. بعض فقہا صاحب منیا وغیرہ کا یہ خیال ہے, لیکن درست بات یہ ہے کہ اس سے صرف وضو فرض ہوتا ہے, اس کا استنجا سے کوئی تعلق نہیں. ایک حافظ صاحب جو قرآن پاک بھول چکا ہے اور وہ رمضان میں قرآن سناتا ہے اور وہ بہت نامناسب غلطیاں کرتا ہے, والد صاحب جو دھوکہ دیتے ہیں کیا میں نے قرآن سنا لیا ہے. بارہ ایسے شخص تو یقیناً مجرم ہے اور بری بات ہے. قرآن پاک میں ہے, فقرأوا ما تیسر من القرآن, آسان طریقے سے خوب ازبر کر کے پڑھا کرو. ایسے بہت سارے بزرگ ہوئے ہیں, مولانا احتشام الحق مرحوم بھی مشہور تھا کہ صرف تراویح کے دوران قرآن یاد کرتا ہے. وہ پیچھے حافظ نذیر کھڑے ہوتے تھے اور آیت مولانا شروع کرتے تھے اور ختم حافظ نذیر کرتے تھے, لیکن لوگ نہیں چھوڑتے تھے کہ ہماری مولانا کے پیچھے ہی پڑھنا ہے. صرف وضو میں فرض اعضا وضو دو کر نماز عبادت ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے. بارک اللہ فی عمری و حیاتی و علمی. پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہی کر کے, اگر مجھے ہو تو پھر تو بارک اللہ فی عمرے کا و حیات کا و علم کا ہی ہو رہا ہے. ارے جی, یہ پوچھنا کہ حسنین, کہ حسین نام کے سکون کے ساتھ صحیح ہے, یعنی حسنین. آپ کو اگر نام بگاڑنے کا شوق ہے تو کوئی اور نام ڈھونڈے. بزرگوں کے نام کی اہانت کرنے کا کیا حق ہے تجھے؟ اپنی جہالت بھی علم سمجھتے ہو گیا؟ ایک اہم مسئلہ یہ کہ حنفی شخص دوسرے مسلک کے امام کے پیچھے اجتہاد پر عمل ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے. اگر کوئی حنفی وغیرہ کبھی وضو کر کے سوئے اور پھر بھی بیدار ہو کر بطریق امام اوزائی بغیر تجدید وضو کے نماز ہو جائے گی صحیح. حضرت جی ہمارے مساجد میں جمعہ کی نماز کے بعد لمبی دعائیں ہوتی ہے تو ہم لوگ دعائیں مشامل ہو کر جایا کریں. بہرحال اماموں کو بھی اللہ ہدایت دے کہ وہ لیلا مجنون کے ترانے چھوڑ دے. سنت کے دو تین لفظ کا ہے بس ختم. وریا ہے قریب میں مسجد ابو یوسف ہے, وہاں کے امام میں یہ مرض ہے. حالانکہ یہاں کا وظیفہ خور ہے اور یہاں کا متعلق میں نے 10 دفعہ ناظم اعلیٰ کو کہا ہے کہ اس کو ذرا تنبیہ کرو. سنا ہے کہ لوگ چلے جاتے اور وہ اپنے گانا گانے میں لگا رہتا ہے, تو یہ بہت نامناسب بات ہے. اور ان علماء اور اماموں نے دین کو بے قدر کر لیا. اتنی مختصر دعا مانگے کہ لوگ کہے کہ ذرا تبدیل کرے. میرے ایک رشتہ دار ہے, میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ صلح نہیں کرتا. بہرحال آپ کو اچھے سلوک اور صلح چاہنے کا اجر ملے گا, وہ جو نہیں کرتا ہے وہ پکڑا جائے گا. اب اس میں کون سی ٹینشن اور اٹینشن ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ جب مردے کو دفنایا جائے تو اس کے بعد قبر پر اتنی دیر بیٹھنا چاہیے کہ جتنی دیر میں اونٹ کٹ جائے؟ اونٹ کاٹنا ہے, خریدنا ہے, تو محاورہ ہے کما یذبح ینہر الجزور ویقسم لحمها. صحیح مسلم میں صحابی نے وصیت کی ہے. مطلب یہ کہ بھاگتے ہوئے نہ جانا. تدفین کے بعد قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے, بہتر ہے سرحانے بقرا اول و آخر پڑھا جائے. کوئی واعظ اچھا عالم ہو تو چند نصیحتیں کی, قبر سے متعلق بات چیت کرے. فتوی عالمگیری میں تو لکھا ہے کتاب الجنائز میں کہ تدفین کے بعد سب لوگ ایک قرآن پڑھ کر مردے کو بخشے, پھر دعا کر کے وہاں سے روانہ ہو جائے. تو مطلب یہ کہ وہ تو سفر اس کا اکیلا ہی ہے, اللہ اس کا حامی و ناصر معین و مددگار رہے. لیکن جتنا ممکن ہو اتنا وفا تو کیا جائے. مولانا یونس نعمانی جن کا تعلق اشاعت سے ہے, ان کے شاگرد مولانا جو کہ آج کل بہت مشہور ہے, ان کے درس تفسیر میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ کوئی شک نہیں اہل حق علماء ہے, کچھ تیزی اور تندی کی وجہ سے اکابرین سے خفا ہوئے ہیں اور شاید وہ پسند نہیں کرتے تھے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بھی توسو ہے. اور علماء دیوبند ہے, مولانا غلام اللہ خان ڈابیل کے فارغ, قاضی شمس الدین دیوبند کے فارغ, وہاں استاد قاضی نور وہ کیا نام تھا ان کے بھائی کا, مولانا نور محمد صاحب دیوبند کے فارغ, مولانا عنایت اللہ شاہ دیوبند کے فارغ, شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری دیوبند کے فارغ, یہ سارے علماء دیوبند ہیں. اور عجیب بات ہے کہ آگے جا کے انہوں نے دیوبند کو چوبند بنانے کی کوشش کی. تو ہم تو احترام کا سلوک کریں گے, اور اشاعت و توحید اور اشاعت و سننے کی بھی ضرورت ہے, مگر دیوبندی حدود و آداب کے مطابق. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. وہ ایک جگہ میرا جانا ہوا, اشاعت زندہ باد, فلان شیخ القرآن زندہ باد, فلان زندہ باد. میں نے کہا وہ لٹو پٹو دارالعلوم دیوبند زندہ باد, مسلک دیوبند زندہ باد, یہ سارے تیرے بڑے بڑے مشائخ دیوبند میں ہی طالب رہے. اپنے آبا و اجداد کو بھول رہا, اور جب یہ نخرے پخرے تو مجھے کائے کے لیے بلاتے ہو؟ پھر سن لو, میں بھی تمہیں اپنے گیت سناؤں گا. الحمدللہ وہاں کے محترم صاحب نے اعلان کیا کہ ہم اتنے تھوڑے سے پانی میں ڈوبنا نہیں چاہتے, ہمیں بڑے سمندر اور میٹھے اور شیرین دریائے دیوبند سے تعلق ہے, اس کی حیات اور نشاط کے لیے ہم مفتی صاحب کو لے کے آتے ہیں. اللہ جزائے خیر دے. اور جہاں جہاں اخلاق خراب ہوتے ہیں اللہ ان کو اچھے اخلاق دے. پوچھنا ہے کہ جس کام پر ہاتھ ڈالتا ہو پورا نہیں ہوتا, رکاوٹ آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے. کسی نے کہا کہ نظر لگی ہے, نظر بھی لگ سکتی ہے, لیکن آپ اچھی نظریں لگوائے, خیرات کی نیت کرے, حسنات کی نیت کرے. کبھی زندگی میں صحیح زکات صحیح اخراجات کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی سنے گا انشاءاللہ. ہم بھی دعا کریں. آپ نے دعات کے حوالے سے رسالہ لکھا ہے؟ نہیں رسالہ تو نہیں لکھا، ایک مقالہ الاحسن میں آیا ہے کہ حرف دعات بہتر ہے زواد نہ پڑھا جائے. آپ کی کوئی کتاب جس پر ختم نبوت کے بارے میں لکھی گئی ہو؟ ختم نبوت کے بارے میں تو ہمارا پورا ایمان ہے، پورا دین ہے، ہر کتاب ختم نبوت کے بارے میں. حضرت شیخ میت کو دفنانے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان دینا اہلیان بدعت کا طریقہ ہے. کیا لکھا ہے؟ نماز تہجد حافظ قرآن کے بعد پیسے وغیرہ کے بارے میں اگر مفتیان کہتے کہ یہ مفتی صاحب کے تفرضات ہیں، اس میں میرا کیا تفرض ہے؟ پیغمبر نے بخاری کی حدیث میں کہا ہے ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، قرآن شریف کے بدلے میں جو تمہیں ملے بہترین ہے. تو میرا تفرض نہیں ہے، یہ پیغمبر کی نبوت ہے. وہ جو حرمت کے فتوے دے رہے ہیں وہ متفردین ہیں. فطر پڑھنے کے بعد آدمی سویا، رات کو آنکھ کھلی، نماز تہجد پڑھی، کیا اس کو تہجد کا ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ کے عذاب سے ڈرے جو نبی کی سنت کے خلاف کرے. پیغمبر نے کہا رات کے آخری نماز وتر پڑھا کرو، اس نے اس کے خلاف کیا تو اجر کیا ہوگا؟ عذاب جانا چاہیے. پیغمبر نے وتر کو آخری نماز بنایا، اس نے نفل کو آخری نماز بنایا. یہ افسوسناک بات ہے. تفصیلات کے لیے عجز کا رسالہ اخسر الاتر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر پڑھ لے. میری شادی ہوئی ہے لیکن اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد نصیب فرمائے. ہر فرد نماز کے بعد جب دعا مانگے تین دفعہ رب حبلی من لدنک ذریت طیبہ انک سمیع الدعا، حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو دعا سورہ آل عمران میں تین دفعہ پڑھے، اور صبح و شام دس دس دفعہ یا عزیز ہو یا جمیل ہو، عزیز ان جمیلا ملکن کبیرا، رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین. اور جیسے جیسے یاد آئے تو استغفار کی کثرت کرے. استغفار پر قرآن کریم میں وعدہ ہے یمددکم باموال و بنین، کہ مال اور بیٹے دونوں مل جائیں گے. کثرت استغفار بھی انتہائی مجرب اور تیر بہدف ہے نارینہ اولاد کے لیے. نماز پڑھنا جائز ہے ناجائز ہے؟ بدعتی کے پیچھے درست بات یہ ہے کہ جو بشریت کا منکر ہے یا نبی اور ولی کے لیے ہر جگہ حضور اور مشکل کشائی کے قائل ہے، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، نہ ان سے نکاح پڑھایا جائے، نہ ان کا ذبیحہ کھایا جائے. اندیشہ ہے کہ وہ ان خراب عقائد کی وجہ سے کہیں ان کا ایمان سلب نہ ہوا ہو، اور یہی زیادہ متیقن معلوم ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اب مرتے دم تک رفع دین کرنا شروع کروں. کیوں؟ خراب موت مرنے کا شوق ہے کیا؟ جہنم جانے کا شوق ہوا؟ یہ مرو گے کب؟ رفع دین ایک ہی دن میں کر لو بہت دور تک، تاکہ آپ کے ہاتھ تھک جائے پھر چھوڑ دو. احادیث اور رفع کلہا ضعیفہ الا عند الافتتاح مدونہ للمالک، صفحہ 169. رفع دین کی پہلی تکبیر کے رفع کے بعد تمام احادیث ناقابل عمل ہے. اور والعمل بالمتروک حرام کالعمل بالمنسوخ، متروک احادیث پر عمل ناجائز ہے. تو آپ کو مرتے دم تک بہت خراب شوق پیدا ہوا، آپ رفع دین سے توبہ کرے، امین بالجہر سے توبہ کرے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے توبہ کرے، غیر مقلد ہو جن کو غلط فہمی سے اہل حدیث کہا جاتا ہے انہیں دینی علماء اور رہنما ماننے سے توبہ کرے، تاکہ ایمان و عاقبت بخیر و عافیت ہو. تواتر کے ساتھ رفع دین، کون سی رفع دین ہے؟ تواتر کے ساتھ پہلی تکبیر کا رفع دین. بیہقی نے اعتراف کیا ہے کہ ہم جہاں اجماع و تواتر کا دعویٰ کرتے ہیں پہلی تکبیر مراد ہے، باقی تو ثابت نہیں ہے. اور رفع دین کے بارے میں امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عمر کے اقوال ہے، اور عبداللہ ابن عمر سے خود مسند حمیدی میں وَأَمَّا اِذَا رَكَعَ فَلَا يَرْفَعُ، رکو جاتے ہوئے سر اٹھاتے ہوئے رفع دے نہ کرنا منقول ہے. اس لیے ائمہ کبار کا ابی حنیفہ و مالک اور بہت سارے علماء حجاز اور عراق رفع دین نہ کرنا بہتر اور سنت سمجھتے ہیں، رکو جاتے وقت یا سر اٹھاتے وقت یا تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع دین کرنا سنت حدیث اور فقہ کی خلاف ورزی ہے، اس سے تو بتائے ہونا چاہیے. اگر کسی کے پاس 7 تولے سونا ہے اور نقد 5 لاکھ ہے تو زکات کا حساب کیا ہوگا، اور چاندی 7 تولہ ہے. عام طور پر تو فقہا اجناس ملاتے ہیں کہ اگر ایسی صورت میں سب کو چاندی سمجھا جائے تو بہت ہو جائے گا، فقراء اور مساکین پر رحمت ہو جائے گی. ویسے قاعدے کے مطابق جو نصاب پورا نہیں ہے اس پر زکات نہیں ہے، تو فرض یقینی تو نہیں ہوگا، فرض احتیاطی ہے کہ اگر یہ نقدی رقم اور چاندی بھی ملا دیا جائے تو وہ 7.5 ہو جائے گا. اس طرح زکات دینا نہ دینے سے بہتر ہے. کیا کوئی بڑی عمر کی عورت بغیر محرم حج یا عمرے پر جا سکتی ہے؟ فتاوی شام میں لکھا ہے کہ ایک اور شخص جس کے پاس صالحات و عفیفات سفر پر ہو، یہ عورت ان صالحات اور عفیفات کے ساتھ مل کر بغیر محرم کے سفر حج یا عمرہ کر سکتی. سعودی حکومت نے ایک نیا رول نکالا ہے کہ ایک عورت 45-50 سال کی عمر کے حج عمرہ بغیر محرم کر، یہ تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور استقامت علی الخیر دے. اور بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ وہ اپنے مفتیوں سے پوچھے بغیر بعض آرڈیننس پاس کرتے. بہرحال ہمیں تو جو فقہ اور اسلام معلوم ہے اس کا بتاتے، سعودیوں کے لیے ہدایت و استقامت کی دعا کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. جن لوگوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ انہیں صحت شفا دے، جہاں ایمان و اسلام پر اموات ہوئی اللہ ان کی بخشش فرمائے، جہاں اولاد درکار ہے اللہ نیک صالح اولاد نصیب کرے، جہاں کاروبار اور رزق میں گھٹن ہے اللہ کاروبار عزت کا دے، رزق کے ابواب مفتوح مکشوف فرمائے. تمام حاضرین مجلس اور جن کے لیے فکر مند ہیں سب کی دعائیں قبول فرمائے، مراد نصیب فرمائے، دنیا و آخرت بہترین بنائے. اللہ تعالی ہم سب کے حافظ و ناصر معین و مددگار رہے. صلی اللہ علیہ وسلم.